الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو عورتیں اپنی زندگی میں ماں بنتی ہیں اور انہیں بچوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ بیٹی کی تربیت کا معاملہ اور ہوتا ہے، بیٹے کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ بیٹی کی تربیت بہت آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ محبت کرنے والی، چیزوں کو شیئر کرنے والی، ماں باپ کے اشاروں کو سمجھنے والی، صبر کرنے والی، ذرا سا دھمکاؤ تو سہم جانے والی، یہ ساری چیزیں اس کی شخصیت میں واضح نظر آتی ہیں۔ اور جب بیٹے کی تربیت ہوتی ہے اس وقت ایکسپیرینس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بچے کے اندر ایک ڈٹرمنیشن پاور ہوتی ہے، وہ اپنی آئیڈینٹیٹی دکھاتا ہے، چنانچہ کئی باتوں میں وہ ضد بھی کر لیتا ہے، پھر دوسروں سے چھینا جھپٹی بھی کرتا ہے، اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتا ہے۔ تو مائیں حیران ہوتی ہیں کہ بچی کی تربیت کتنی آسان تھی اور بچے کی تربیت کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں اس کا تجربہ کیا کہ حنانہ کو سمجھانا اتنا آسان کہ ایک مرتبہ اس نے، گلا خراب تھا، کسی نے لولی پاپ دیا، اس میں منہ ڈال لیا، تو میں نے کہا حنانہ اس کو پھینک دو، اس بچی نے اسی وقت منہ سے نکال کے اس کو پھینک دیا۔ اور میں اتنا حیران ہوا کہ چھوٹی بچی ہے، میٹھا پسند ہوتا ہے، ایک چیز منہ میں ڈال لی مگر اس کو پھر بھی کہنے کے اوپر اس نے نکال کے پھینک دیا۔ اس کے کھلونے ہوتے تھے تو یہ بچوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ ایک مرتبہ گھر میں کچھ فنکشن تھا، بچوں نے اس کے کمرے میں کھلونے بکھیر دیے، ادھم مچا دیا۔ تو جب کسی نے کہا کہ حنانہ بچوں نے تو تمہارے سب کھلونے خراب کر دیے، تو آگے سے کہنے لگی بچے ہیں نا، تو اس کی بات سن کے ہم حیران ہو گئے۔ تو یہ اس قدر دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے والی، بات ماننے والی، پیار محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے سرمد صاحب تشریف لائے تو اب ہمیں احساس ہوا کہ اس کی شخصیت بہت مختلف ہے۔ چنانچہ چھینا جھپٹی کرنا، دوسروں کی ہر چیز کو اپنا بنا لینا، ذرا سا کچھ کہہ دے تو بدلہ لے کے رہنا، جو بات کر دی اس کو کروا کے چھوڑنا، یہ چیزیں ہمیں نئی معلوم ہوئیں۔ چنانچہ ہم نے اس کا نام رکھا سرمد پراپرٹی لا۔ چنانچہ اس کے ذرا قانون بھی سن لیجئے۔ कि इफ समथिंग इज माइन इट्स माइन, इफ आई लाइक समथिंग इट्स माइन, इफ इट इज इन माई हैंड इट इज माइन, इफ आई कैन टेक इट फ्रॉम यू इट्स माइन, इफ आई हैड इट ए लिटल वाइल एगो इट्स माइन, इफ इट लुक लाइक माइन इट्स माइन, इफ आई सॉ इट फर्स्ट इट्स माइन, इफ यू पुट समथिंग डाउन इट्स माइन, बट इफ इट्स ब्रोकन इट्स यूअर्स। तो मालूम हुआ कि बेटे की तरबियत और होती है, बेटी की तरबियत और होती है। यही फर्क जो बचपन में थोड़ा होता है, ये जवानी की उम्र में आके और भी ज्यादा हो जाता है। चुनाचे ये बात ज़हन-नशीं कर लें कि औरत की शख्सियत टोटली डिफरेंट होती है, मर्द की शख्सियत टोटली डिफरेंट होती है, हत्ता के दोनों की जरूरियात में भी फर्क होता है। चुनाचे आज का उन्वान है मर्द और औरत की जज्बाती जरूरियात, इमोशनल नीड्स। तो इसमें भी फर्क होता है। आप देखें बच्चों के खेल मुख्तलिफ और बच्चियों के खेल मुख्तलिफ। लड़कों को देखें दौड़ें भागेंगे, कुश्ती करेंगे, हाथापाई करेंगे, शोर मचाएंगे, ये बच्चों का मामूल है। और बच्चियों को देखेंगे तो रस्सी फैलांग लेना, हाइड एंड सीक खेल लेना, बैठ के कोई कागज के ऊपर गेम खेल लेना, ये उनकी आदत हैं। तो तबीयतों और मिजाज का फर्क ये बचपन से ही महसूस होना शुरू हो जाता है। जब बड़े होते हैं तो फिर ये फर्क और ज्यादा वाज़े हो जाता है। अब मर्द की जज्बाती जरूरियात और हैं, औरत की जज्बाती जरूरियात और हैं। माहिर नफ्सियात हजरात ने 6 पॉइंट लिखे हैं कि ये मर्द की जरूरत हैं, और 6 पॉइंट लिखे कि ये औरत की जरूरत हैं। चूंकि औरतों का मजमा है तो उनकी जरूरियात को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो औरत को चाहिए शादीशुदा जिंदगी में, उसको खबरगीरी या केयर कहते हैं। खबरगीरी या केयर कहते हैं। चुनाचे हर बीवी चाहती है कि खाविंद ऐसा हो जो मेरी केयर करे, मेरी जरूरियात का ख्याल करे, मेरे ध्यान रखे, मेरे काम को अपना काम समझे, मुझे ओन करे। तो केयर करना ये औरत की सबसे पहली जरूरत होती है। फिर दूसरी बात ये कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो। बीवी अगर बात करे तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को समझ सके, सेम ग्रिड के ऊपर बात कर सकें दोनों, एक दूसरे की तबीयतों को वो समझते हों और एक दूसरे के साथ उनकी जहनी हम आहंगी हो। तीसरी चीज औरत को इज्जत मिलना, रिस्पेक्ट मिलना। अगर आप किसी जानवर को भी ह्यूमिलिएट करें तो वो भी नफरत करता है, बच्चे को ह्यूमिलिएट करें तो वो भी नफरत करता है। औरत तो एक बालिगा होती है, इंसान होती है, तो ह्यूमिलिएशन को कोई भी पसंद नहीं करता, इज्जत को हर कोई पसंद करता है। चुनाचे औरत चाहती है कि मैं जहां हूं वहां इंसान होने के नाते मेरी इज्जत हो। चौथी जरूरत डिवोशन, अपनाइयत, कि खाविंद ऐसा हो कि जो मुझे अपनाए, ओन करे, उसकी मेरे साथ एक कमिटमेंट हो, مجھے اہمیت ملے. پھر پانچویں چیز کہلاتی ہے کہ عورت کے حقوق کو تسلیم کرنا, اس کو ویلیڈیشن کہتے ہیں. چنانچہ عورت کی جو ذاتی ضروریات ہیں یا جو اس کے جائز کام ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا اور ان کو اگنور نہ کرنا, یہ بھی ایک اہم بات ہے. اور چھٹی چیز ری ایشورنس, یقین دہانی, عورت کے دل میں یہ یقین بٹھانا کہ اس کو گھر کے اندر محبت ملے گی اور اس کا گھر آباد رہے گا. کیونکہ جب عورت کے دل میں ایک کھٹکا پیدا کر دیا جائے کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا تو وہ عورت کبھی بھی خوشیوں بھری زندگی نہیں گزار سکتی. تو یہ چھ چیزیں عورت کی ضرورت ہوتی ہیں: خبرگیری, ذہنی ہم آہنگی, عزت کا ملنا, اپنائیت کا ملنا, اس کے حقوق کا تسلیم ہونا, اور اس کے دل میں یقین دہانی کا ہونا. لیکن اگر آپ غور کریں تو آج گھروں میں عورت کو یہ چیز نہیں ملتی, جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, اور یہیں سے گھر برباد ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ خاوند کیئر کرنے کی بجائے اس کو اگنور کرتا ہے, بیوی نے کوئی چیز بتائی کہ ضرورت ہے تو آرام سے کہہ دیتا ہے کہ میں تو بھول گیا, تو غفلت برتتا ہے. اور یہ غفلت تو دوری کا باعث ہوتی ہے, اس لیے تو رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ولا تکم من الغافلین, کہ غافلوں میں سے نہ ہونا. اگر غفلت بندے اور پروردگار کے درمیان فاصلہ کر دیتی ہے تو میاں اور بیوی کے درمیان فاصلہ کرنا تو معمولی بات ہے. تو بیوی کے کاموں کو اگنور کرنا, اس کو کوئی ویلیو نہ دینا, اس کی ضرورتوں کو آرام سے کہہ دینا مجھے دھیان نہ رہا, خیال نہ رہا, میں بھول گیا, تو یہ کیئر لیسنیس سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے جو دلوں میں فاصلے ڈالتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ, کہ مرد بیوی کی بات کو سمجھے کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں کے لیے بات سننا سب سے مشکل کام. ابھی آدھی بات اس نے کہی ہوتی ہے تو یہ فوراً اس کا ایک حل بتا کے خاموش ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ زیادہ تفصیل کہنا چاہے تو ایسی چپ لگاتے ہیں کہ جیسے ایک کان سے بات سنی اور دوسرے سے وہ نکال دی. عورت کو پریشانی ہوتی ہے, میں بیوی ہوں, زندگی کی ساتھی ہوں, اس کے بچوں کی ماں ہوں, میری بات ہی نہیں سنتا. اور وہ کئی مرتبہ خاوند ایسے ایکٹ کرتا ہے کہ جیسے فرصت ہی نہیں ہے, تو عورت کے دل پہ بہت پریشانی گزرتی ہے کہ اس کی بات ہی اس کا خاوند نہیں سنتا جس کو وہ اپنی زندگی کا ساتھی کہہ رہی ہے, اپنا محرم راز کہہ رہی ہے. تیسری چیز ریسپیکٹ ہے, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی مرد بہت زیادہ بلنڈر کمٹ کرتے ہیں, اپنے ہی بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. جس باپ نے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹا وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ بچے کل بیوی کی ماں کی بات مانیں گے؟ تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. مگر یہ غصہ بھی عجیب مصیبت ہے کہ ذرا سی بات پہ غصہ کر لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس کے سامنے بات کر رہے ہیں. چنانچہ ماں باپ کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا, بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا, رشتہ داروں کے سامنے, حتیٰ کہ گھر کے کام کرنے والی عورتوں کے سامنے یا مردوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا, تو دوسرے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اپنا تو انسان اختیار دکھا دیتا ہے کہ دیکھو میری پاور کتنی ہے، مگر یہ تو نہیں سمجھتا کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. تیسری چوتھی چیز تھی ڈیووشن، اپنائیت. تو بجائے اس کے کہ عورت کو اپنائیت کا احساس دلائے، انسان دوسرے کام کو پریورٹی دے دیتا ہے. نوکری کو پریورٹی مل جاتی ہے، دوستوں کو بھی مل جاتی ہے، بچوں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن بیوی کا نام لسٹ میں لاسٹ کے اوپر بھی نہیں آتا. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دل اس پر بہت غمگین ہوتا ہے. پانچویں چیز ہے حقوق کو تسلیم کرنا، ویلیڈیشن اس کو کہتے ہیں. اس معاملے میں بھی بہت کوتاہی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نیک لوگ بھی اپنی بیوی کو اپنے ماں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. بھئی آپ حامل ہیں، خود معاملے کو رکھیں. ماں کے ساتھ ایکویشن الگ بات ہے، بیوی کے ساتھ محبت پیار کی ایکویشن الگ چیز ہے. اب خود ایک طرف ہو کے ایک بچی کو ایک بوڑھی عورت کے سپرد کر دینا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ساس صاحبہ کو بھی پھر حکومت کرنے کا مزہ آتا ہے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا لیتی ہے. بیٹی ذات اپنی بیٹی وہی غلطی کرتی ہے تو اگنور کر جاتی ہے، اور بہو سے اس سے کم درجے کی غلطی ہوتی ہے تو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیتی ہے. تو یہ کوتاہیاں گھر ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں. اس لیے خاوند کو چاہیے کہ عورت کو کسی تیسرے کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے. ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا کہ جی جوائنٹ فیملی ہے اور ہمارے سارے فیصلے ہمارے بڑے بھائی کرتے ہیں. بھئی باقی فیصلے کاروباری بھلے بڑے بھائی کرتے پھریں، لیکن میاں بیوی کا معاملہ تو میاں بیوی کا ہے نا، اس میں بڑے بھائی کہاں سے ٹپک پڑے. تو یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر عورت کا دل دکھتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان پھر فاصلے آ جاتے ہیں. اور چھٹی چیز تھی ری ایشورنس، تو اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. معمولی بات پہ دوسری شادی کی دھمکی، میں دوسری شادی کر دوں گا، میں دوسری بیوی لے آؤں گا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا. یہ الفاظ زبان سے کہہ دینے تو آسان ہے، لیکن مرد یہ نہیں سمجھتا کہ عورت جب یہ لفظ سنتی ہے کہ میں تمہیں ڈائیورس کر دوں گا، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. وہ بیچاری سپلٹ پرسنیلٹی بن جاتی ہے. بلا وجہ طلاق کی دھمکی دینا، اس سے بڑا بلنڈر کوئی خامد نہیں کمٹ کر سکتا. تو معمول کی زندگی کو اگر آپ انالائز کریں تو ان چیزوں میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور یہ چیز لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور طبیعت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے الٹا انسان دھونس سے کام لیتا ہے. جس طرح خامد بیوی کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، اسی طرح بیویاں خامدوں کے حقوق میں کوتاہی کرتی ہیں. مثلا خامد کی جذباتی ضروریات ڈیفرنٹ ہیں، اس کو سب سے پہلے بیوی سے ٹرسٹ چاہیے کہ مرد اگر کوئی فیصلہ کرے تو بیوی آنکھ بند کر کے کہہ دے کہ جی ہاں مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے. مگر یہاں تو چھوٹی سی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے، اس میں بھی بیوی صاحبہ کے مشورے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنا آئی کیو لیول دکھانا شروع کرتی ہے، آپ نے یہ چاہا، نہیں میں یہ پسند کرتی ہوں، کوئی کام تو آپ کا ٹھیک ہوتا ہے، نہیں میں کیا کروں. لو اتنی سی بات تو عورت نے کر ماری، لیکن خاوند کے دل میں تو یہ بٹھا دیا نا کہ میرے کسی فیصلے سے یہ خوش نہیں ہوتی. اب اس فکرے کے اندر کتنی زہر بھری ہوئی تھی، عورت کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو بڑا بنایا ہے، تو بڑے نے جس کو بڑا بنایا یہ بھی اس کو بڑا بنا کے رکھے. چھوٹا بننے میں اس کی عزت ہے. اگر یہ خاوند کی برابری پہ اتر آئے گی تو اپنا نقصان کرے گی. امیر کو امیر نہ سمجھنا یہ بے برکتی کا ذریعہ ہوتا ہے. چنانچہ مرد فیصلے کر لے، اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تو اگر تھوڑا طبیعت کے خلاف بھی ہے تو چپ کر جانے میں کیا مصیبت ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ جو فیصلہ مرد کرے لازمی ٹوک ٹکائی کرنی ہے، لازمی اس کو کریٹیسائز کرنا ہے؟ اس سے مرد کا ٹرسٹ شیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ مرد کوتاہیوں کی زندگی گزارتا ہے. دوسری چیز جو مرد کو چاہیے اس کو اکسپٹنس کہتے ہیں، قبولیت کہتے ہیں. چنانچہ مرد زندگی گزار رہا ہے، عورت کو پیار بھی دیتا ہے، گھر کے خرچ کا بھی خیال رکھتا ہے، تو اب عورت اس مرد کے چھوٹے موٹے معاملے کو قبول کرے، ایکسیپٹ کرے، اس کی طبیعت کا بھی لحاظ رکھے، توقع رکھے کہ اس کی طبیعت رف اینڈ ٹف ہے، یہ کبھی کوئی یہ بات بھی کر سکتا ہے، یہ لفظ بھی بول سکتا ہے، تو اس پہ صبر کر لینا سب سے آسان علاج ہوتا ہے. تیسری چیز جو مرد کو چاہیے اس کو اپریسیشن کہتے ہیں، کہ عورت اپنے خاوند کے گن گائے. مرد چاہتا ہے اگر میں اس کو محبت پیار دے رہا ہوں تو یہ اس کے بدلے مجھے بھی اپریشیٹ کرے. چنانچہ جو بیویاں اپنے ساس سسر کے سامنے خاوند کی تعریف کرتی ہیں، ماں باپ کے سامنے خاوند کی تعریف کرتی ہیں، رشتہ داروں میں، احباب میں اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہیں، تو وہ مرد اور زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے. کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب اس نے 90 باتیں اچھی کیں وہ تو یاد نہیں ہوتی، لیکن اگر 10 غلطیاں تھیں تو ہر جگہ وہ 10 غلطیاں ہی گنوائی جا رہی ہوتی ہیں. بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ بیٹھتے ہی خاوند کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جو عورت خاوند کی شکایتیں کرنے لگے وہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہوتی. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج میں دیکھا کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں تھی، تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی وسلم کیا وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، چیزوں پہ لعنت بھیجتی ہیں. تو یہ جو شکایتی ایٹیٹیوڈ ہے یہ بہت زیادہ کلنگ ہوتا ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ صرف خاوند کی شکایت نہیں ہو رہی ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی بھی شکایت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے زندگی کا ساتھی کیسا دیا. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ اگر اپریشیٹ کرے گی تو خاوند اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. ایک چیز جو مرد کو چاہیے اس کو ایڈمائریشن کہتے ہیں، تعریف کرنا. مگر دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، اور کئی مرتبہ خاوند کو بھی بچوں میں سے ایک بچہ سمجھ لیتی ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش میں لگ جاتی ہیں، اس کو سمجھانے لگ جاتی ہیں جیسے ایک چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو وہ نہیں فیل کرتی کہ میں کر کیا رہی ہوں. ٹھیک ہے کسی موقع پہ کوئی مشورہ ہو، اصلاح کی بات بندہ کر دے تو وہ بہت اچھی، لیکن ہر وقت چھوٹے بچوں کی طرح بیٹھ کے اس کو سبق پڑھانے کی کوشش کرنا، پٹی چڑھانے کی کوشش کرنا، یہ چیز مرد کے لیے قابل قبول نہیں رہتی. और हर चीज में ऐब निकालने की कोशिश करना ये तो बहुत ही बुरी बात है। बहुत पहले भी एक वाक्या सुनाया था कि एक बुजुर्ग थे मगर बीवी अल्लाह तौबा थी, किसी बात को नहीं मानती थी। उन्होंने एक दिन दुआ मांगी कि या अल्लाह कोई ऐसी बात हो कि ये खुदा की बंदी कुछ सब्र कर जाए और अच्छा गुजारा करे मेरे साथ, तो उनको करामत मिली उड़ने की। चुनाचे वो उड़ते हुए अपने घर के ऊपर से गुजरे। अब बीवी ने किसी आदमी को उड़ते हुए देखा तो वो तो बड़ी हैरान कि ये कैसा वली है और कैसा कामिल है। चुनाचे जब वो घर आए तो औरत ने आते ही कहा, आप बड़े जाकिर शागिल बने फिरते हैं और बड़े मुसल्ले की बातें करते हैं, मैंने आज अल्लाह के वली को देखा, वो तो देखो कैसा उड़ रहा था। उन्होंने कहा, अल्लाह की बंदी वो मैं ही तो था। जब उन्होंने ये कहा तो वो थोड़ी देर सोच के कहने लगी, अच्छा मैं भी सोच रही थी ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। तो मकसद ये कि जब मानना ही नहीं तो मीम मेख तो निकल ही आनी है कहीं ना कहीं से। अपना खामिद आलिम होता है, आलिम नजर नहीं आता। मुफ्ती होता है, मुफ्ती नजर नहीं आता। खामिद की बात में वजन ही नजर नहीं आता। इसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो औरत को चाहिए कि मर्द को उसका मकाम दे जो शरीयत ने उसको दिया है। पांचवी चीज जो मर्द को चाहिए उसको कहते हैं अप्रूवल, मंजूरी। क्या कि मर्द के घर के अंदर जो काम होते हैं, मसलन किसी बात पे उसने अपने बच्चे को टोक दिया या सख्ती कर ली, तो यह जरूरी नहीं होता कि बच्चों के सामने ही मां बोलना शुरू कर दे। आप तो हर बात पे गुस्से हो जाते हैं, ये बच्चा है, गलती हो गई तो क्या हुआ। नहीं, अगर खामिंद ने कोई ऐसा स्टेप ले लिया तो खामोश रहें थोड़ी देर। बच्चे के जहन में ये मत डालें कि मैं उसकी साइड ले रही हूं। हां, जब अलग होंगे तो उस वक्त अपने मियां से बात डिस्कस कर लें कि बच्चों पे इतनी सख्ती न करें। मगर देखा यह गया है कि सब्र नाम की चीज तो कई दफा तबीयत में होती ही नहीं है, इसलिए बातों के बितंगड़ बन जाते हैं। औरतें छोटी छोटी बात पे इल्जाम तराशी शुरू कर देती हैं, और जब मियां बीवी आपस में कोई बात करने बैठते हैं तो एक लंबी फहरिस्त होती है औरत के पास, और पता है कहां से बात स्टार्ट करती है, जिस दिन रुखसती हुई थी उस दिन ऐसा हुआ था। वो बात उस वक्त बैठी याद दिला रही है जब ये पांच बच्चों की मां बन गई है। तो नाकामियों की लंबी फहरिस्त को याद रखना, गलतियों की लंबी फहरिस्त को याद रखना, और जब कभी बात हो तो फिर रुखसती के दिन से लेके उसको गिनवाना शुरू कर देना, ये बहुत बड़ी कोताही है। छठी चीज जो मर्द को चाहिए उसको एनकरेजमेंट कहते हैं, हौसला अफजाई कहते हैं। मर्द गलती भी कर ले, लेकिन औरत अगर उसके साथ सब्र के साथ अच्छे अंदाज से बिहेव करे तो मर्द की हौसला अफजाई होती है। वो अगर पहले गलती कर चुका तो आइंदा अपनी इसलाह के लिए कोशिश करता है कि बीवी ने उसकी हौसला अफजाई की। मर्द के हौसले घटाने वाली बातें करना ये घर को तोड़ देती हैं। चुनाचे मर्दों की कोताहियां होती हैं जिस वजह से औरत घर में दिलचस्पी लेना छोड़ देती है। औरत की कोताहियां होती हैं जिस वजह से मर्द घर से बाहर दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। अब ये वो बातें हैं जो माहिर नफ्सियात ने लिखी हैं। इनमें दो बड़ी बातें कि जो कुछ औरत को खुद चाहिए होता है वो मर्द को देना शुरू कर देती है। मसलन बात बात के, मैं तो इतनी केयर करती हूं, पता नहीं ये मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं रहते, भाई केयर तो आपको चाहिए। आप जो खामिंद को कह रही हो कि मैं केयर उसको देती हूं, उसको तो कुछ और चाहिए, जो उसको चाहिए वो तो आप दे नहीं रही, लिहाजा उसका क्या फायदा। वो जी मैं तो इतनी रिस्पेक्ट करती हूं मगर फिर भी वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, भाई रिस्पेक्ट तो आपको चाहिए। मर्द को अगर ट्रस्ट देती, एक्सेप्टेंस देती, एप्रिसिएशन देती, अप्रूवल एडमिरेशन देती, एनकरेजमेंट देती तो अलग बात थी। इसी तरह मर्दों का भी यही हाल, वो जी मैं अपनी बीवी की इतनी तारीफें करता हूं फिर भी मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती, भाई ये तो आपको चाहिए थी। बीवी को रिस्पेक्ट चाहिए थी, केयर चाहिए थी, डिवोशन चाहिए थी, वो तो आपने दी नहीं। तो मर्द को जो खुद चाहिए होता है वो औरत को दे के समझता है कि ये फिर क्यों नहीं मोहब्बत करती, और औरत को जो खुद चाहिए होता है वो मर्द को दे के समझती है क्यों मोहब्बत नहीं करती। तो इस चीज को समझना चाहिए कि किसकी जरूरत क्या है। इस आजिज ने पिछले बयान में ये बात समझाई थी कि पेट्रोल की गाड़ी हो तो उसको डीजल देते रहें वो नहीं चलेगी, और डीजल गाड़ी हो पेट्रोल भरते रहें तो फिर भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो दोनों की जरूरियात इमोशनल अलग अलग हैं, लिहाजा इसका ध्यान करना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। अब इसको अगर हम टू कट द स्टोरी शॉर्ट करें तो मर्द दो गलतियां बहुत बड़ी करते हैं। एक तो ये कि बीवी की बात ही नहीं सुनते, और आधी बात सुन के ही बोलना शुरू कर देते हैं, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं करते। ये मर्दों का बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना ये बहुत अच्छा खुल्क है, इसलिए कि तस्वीर के दो रुख होते हैं। हो सकता है आपकी सोच भी ठीक हो मगर उसकी भी ठीक हो। औरत जो बात कर रही है वो भी आखिर किसी वजह से कर रही है। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए तस्वीर के दो रुख की, कि एक कंपनी थी जूतों के बनाने वाली, तो उसने अपनी मार्केटिंग के लिए दो नौजवानों को किसी शहर में भेजा कि भाई वहां जाकर देखो कि हमारे जूते मार्केट करने आसान हैं या नहीं। उन्होंने जाके देखा तो ये देखा कि वहां के लोगों में तो जूते पहनने का इतना रिवाज ही नहीं था, आदत ही नहीं थी। तो उनमें से एक ने फौरन वापस मैसेज भेज दिया कि जूतों की मार्केट यहां नहीं हो सकती, इसलिए कि यहां के लोगों को जूता पहनने की आदत ही नहीं। और एक दिन के बाद दूसरे नौजवान ने मैसेज भेजा तो उसने अपने मैनेजर को कहा कि यहां मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए कि लोग जूता ही नहीं पहनते, अगर हम उनको पहनने की बातें समझा देंगे तो हमारे जूते यहां पूरे ही नहीं आ सकेंगे। अब देखें दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, एक ने यह नतीजा निकाला दूसरे ने वो नतीजा निकाला। इसी तरह जो बात औरत कर रही है, अब उस औरत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों कह रही है, थोड़ी ठंडे दिमाग के साथ उसकी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाचे किताबों में एक कहानी लिखी है, एक हजाम था, उसके पास एक लड़का आता था तो हजाम समझता था ये बहुत बेवकूफ लड़का है, चुनाचे वो उसको हमेशा एक रुपए का भी सिक्का देता और दो रुपए का भी सिक्का देता, पांच रुपए का भी सिक्का देता, तो वो लड़का हमेशा दो रुपए का सिक्का लेके चला जाता। तो हजाम हंसता कि देखो कितना बेवकूफ है, बार बार ऐसा होता, बार बार ऐसा होता। एक दिन एक आदमी बैठा हुआ था तो वो लड़का गुजरा तो हजाम कहने लगा मैं आपको बताऊं ये कितना बेवकूफ है। उसने कहा, उसने दो सिक्के निकाले, एक दो रुपए का और एक 5 रुपए का, और लड़के को कहा कि बच्चे आके इसमें से एक ले लो, तो बच्चे ने 2 रुपए का सिक्का ले लिया। तो इस पर वो जो बंदा बैठा हुआ था उससे उसने पूछा कि तुमने 5 रुपए का सिक्का क्यों नहीं लिया, तो बच्चे ने कहा कि अंकल जिस दिन मैंने 5 रुपए का सिक्का ले लिया इट विल बी द एंड ऑफ द गेम, फिर उसके बाद ये मुझे नहीं कहा करेगा कि तुम आके ले लो। तो अब जरा सोचिए कि हज्जाम उसको बेवकूफ समझ रहा था और वो बच्चा कितना क्लेवर था कि वो हर दफा 2 रुपए लेकर हंसने का मौका देता था मगर फिर उसको दोबारा 2 रुपए का मौका मिलता था, तो पता नहीं कितने 5 रुपए उसने ले लिए थे उससे। तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना ये भी जरूरत होती है। तो ये गलती करते हैं मर्द कि जरा औरत ने कोई बात करने की लफ्ज शुरू कर दिए, या तो गुस्सा कर लिया या बात ही ना सुनी या दूसरे कमरे में चले गए। ये फुल स्टॉप जो लगा देते हैं ये इंतहाई बड़ी कोताही होती है। और दूसरी बात कि बीवी के साथ तन्हाई का वक्त गुजारने के लिए टाइम निकालना ये औरत की जरूरत होती है। कई मर्तबा ज्वाइंट फैमिलीज में या बच्चे होते हैं तो उनकी मौजूदगी में मियां बीवी को इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मिल बैठें, दिल खोलें, बात करें। तो ऐसे मौके का निकालना ये मर्द की जिम्मेदारी है, भले उसको कहीं घूमने फिरने के लिए लेके जाएं। नबी अलैहिस्सलाम सईद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक ऐसी जगह भी लेकर गए जहां आबशार थी और सब्जा था, हदीस पाक से उसका सबूत मिलता है। जब नबी अलैहिस्सलाम घर में होते थे तो अजवाज मुताहरात के अलग अलग हुजरात होते थे, सफर में तशरीफ ले जाते थे तो उनमें से किसी एक को अपने साथ रखा करते थे। तो मियां बीवी को अलग वक्त मिलना जिसमें वो मिलके बैठें, खाना खाएं, बातचीत करें, मियां बीवी के अलग वक्त का मतलब एक काम ही तो नहीं होता, मिलके बैठ के बात करना ये भी मुस्तकिल एक काम है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उल्फत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे के साथ इंसान को उन्स पैदा होता है। तो ये दो बातें मर्दों की बहुत इम्प्रूव होने की जरूरत है। एक तो बीवी की बात को सुना करें और उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश किया करें, और दूसरा उसको वक्त दिया करें, मौका दिया करें कि वो अपने मियां के साथ बैठकर बैठे बात करे, आपस में मोहब्बत प्यार की बातों का तबादला हो तो और ज्यादा दिल एक दूसरे के करीब हो जाएं। औरतों में दो बड़ी गलतियां होती हैं, एक तो इनकी तबीयत के अंदर खोद कुरेद इतनी होती है कि सुबहान अल्लाह कभी तो जेब की तलाशी हो रही होती है, कभी उसके कमरे की चीजों की तलाशी हो रही होती है। ये खोद कुरेद हमने देखा कि ठीक भी हो तो ये नुकसान का बायस होती है। क्या फायदा होता है इसका? एंड रिजल्ट तो यही होता है ना कि खामिंद अगर कोई गलती कर रहा है तो फिर उसको वो अलल ऐलान करना शुरू कर देता है, औरत उसका क्या बिगाड़ लेती है। तो ऐसी चीजें जो आप समझ रही हैं कि भाई वो मुमकिन है कर रहा हो, अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह उसका दिल बदले। खोद कुरेद करके, पीछे पड़ के, टो लगा के आप अपने से खामिंद को दूर ही करेंगी, करीब नहीं कर सकती। गो गलती खामिंद की होगी मगर खोद कुरेद करके इस गलती का नतीजा ये होगा कि वो उल्टा आपसे और ज्यादा दूर होगा। तो अल्लाह की जात पे एतमाद रखें और तजस्सुस वाली आदत न बनाएं, वरना तो खामिद बात क्या कर रहा है, बच्चों से भी रिपोर्ट ले रही हैं, مردوں میں کیا بات ہوئی، فلاں سے بھی رپورٹ لے رہی ہیں، دیوار کے پاس کھڑی ہو کے سن رہی ہیں۔ اس قسم کی ٹو لگانے والی، تجسس والی بیوی کی طبیعت یہ مرد کے لیے بہت پوائزننگ ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر بالفرض گھر کے معاملات میں خاوند کوئی فیصلہ کر دے تو عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی مشکل ہو اس فیصلے کو قبول کرے، حت الوسع اس کو نہ کرے۔ ہر فیصلے پہ نہ کر دینا، ہر بات پہ نہ کر دینا، یہ عورتوں کی دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر عورتیں اپنی ان دو غلطیوں کو ٹھیک کر لیں، مرد اپنی ان دو غلطیوں کو ٹھیک کر لیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پھر زندگی بہت محبت و پیار کے ساتھ گزرتی ہے۔ اب آئیے ہم ذرا احادیث کی نظر میں سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ وہ اگر میاں بیوی بن کر رہتے تھے اور اتنی محبت پیار کی زندگی تھی تو وہ کیسے ایک دوسرے کو یہ سب چیزیں دے دیتے تھے، حالانکہ وہ ٹرمینالوجی سے واقف نہیں تھے، وہ ان اصطلاحات کو نہیں جانتے تھے، مگر قرآن اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر انسان بیوی کے حقوق پورے کرے، بیوی خاوند کے حقوق پورے کرے، تو خاوند کو وہ ملتا ہے جو اسے چاہیے اور بیوی کو وہ ملتا ہے جو اسے چاہیے۔ چنانچہ ہم پہلے بیوی کے ضروریات کی طرف آتے ہیں کہ بیوی کو کیئر چاہیے، خبر گیری چاہیے۔ تو ذرا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حاملہ ہیں، سردی کا موسم ہے، ٹھٹھر رہی ہیں، تو خاوند نے محسوس کیا کہ میری بیوی کو گرمی کی ضرورت ہے، اب وہ نکلے آگ کی تلاش کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلنا اس بات کی دلیل کہ اپنی بیوی کی کیئر ان کے دل میں تھی اور اسی پر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ حجت الوداع کے موقع پر جس اونٹ پر عورتیں سوار تھیں اس کی لگام ایک صحابی کے ہاتھ میں تھی جن کا نام تھا انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پہ وہ اونٹ کو ذرا تیز چلا رہے تھے، تو جب اس کو اونٹ تیز چلاتے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ انجشہ، تمہارے اس اونٹ کے اوپر شیشے کی بنی ہوئی چیزیں سوار ہیں، ذرا ان کا خیال رکھو۔ قواریر کا لفظ استعمال کیا، قواریر کا ترجمہ شیشے کی بنی ہوئی چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر مجھ سے ترجمہ کروائیں تو اس کو ڈائمنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ نازک چیزیں یا نازک پرسنیلٹیز اس اونٹ کے اوپر سوار ہیں، تم تیز چلاؤ گے تو ان کو مشقت ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ قربان جائیں کہ عورتوں کی اتنی سی تکلیف کا بھی فوراً خیال کیا، اس کو کیئر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے حجت الوداع ہی کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام جب حج کر کے واپس تشریف لائے تو آپ آنا چاہتے تھے، خیمے میں آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حالانکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے عمرہ کیا تھا، میں حرم میں داخل نہیں ہو سکتی تھی عذر کی وجہ سے، اب حج تو میں نے کر لیا، میں عمرہ تو نہیں کر سکی، گو واپس آنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم یہاں انتظار کرتے ہیں، تم اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ چلی جاؤ اور عمرہ کر کے آ جاؤ۔ تو دیکھیے ان کی ایک جائز تمنا تھی، ایک خواہش تھی جس پر وہ اداس ہو کے رو رہی تھیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیئر کا اظہار کیا۔ تو عورتوں کی اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا یہ مرد کی چارٹر آف ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، ذہنی ہم آہنگی. چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے، سبحان اللہ. چنانچہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلے یہودیہ تھیں پھر اسلام لائیں، نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، تو جس دن نکاح ہوا اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آج ان سے میری ملاقات ہو جائے، مگر اسی دن تو خیبر فتح ہوا تھا، اسی دن تو اس کا خاوند قتل ہوا تھا یا باپ قتل ہوا تھا، قوم کے لوگ مارے گئے تھے. تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت پر کچھ غم تھا. نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ آج ہی رخصتی ہو جائے. چنانچہ جب آپ ان کے خیمے میں تشریف لے گئے تو آپ نے اظہار فرمایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے سے آگے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ملاقات کو کل کی رات پہ مؤخر کر لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول فرما لیا. اب ذرا سوچئے، ایک عام مرد کی جب طبیعت ہوتی ہے میل ملاپ کی تو اس کے لیے تو پھر منٹ گزارنے مشکل ہوتے ہیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کو سمجھا، ان کی سوچ کو سمجھا، یہ غمزدہ ہے اور یہ چاہتی ہے کہ آج نہیں کل ملاقات ہو جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا. پھر جب دوسرے دن ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کل اس لیے نہ کی تھی کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو میرے ساتھ میل ملاپ میں مصروف ہوں اور وہ آپ کے دشمن اتنا قریب تھے، وہ کہیں آپ کے خیمے پہ حملہ نہ کر دیں، تو مجھے آپ کی جان زیادہ عزیز تھی، اس لیے کل میں نے اس کام سے نہ کی تھی. تو دیکھیے، نبی علیہ السلام نے ان کی کیفیت کو انڈرسٹینڈ کیا. مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کا کبھی مزاج کچھ ہوتا ہے، طبیعت کچھ ہوتی ہے، کیفیت کچھ ہوتی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے. اور مرد اور عورت کی سوچ تو بالکل ایک ہونی چاہیے. چنانچہ ایک میاں بیوی کی بات سنیے کہ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ماں سے کوئی بات کر رہے تھے، اور وہ ایک بات کہہ رہی تھی کہ نہیں ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. کافی دیر بات چیت ہوتی رہی، اچانک اوپر سے میاں صاحب آ گئے. تو اب بیٹے نے اپنے ابو سے بات شروع کر دی کہ ابو اگر ایسا ہو تو ایسا ہو تو کیسا ہوگا. اللہ کی شان کہ انہوں نے وہی بات کی جو بیوی نے کی تھی. تو وہی بات سن کے کہنے لگا کیا کروں، ایک تو ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے نا. تو یہ زندگی کا مزہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی سوچ بالکل ایک ہو، پھر اولاد کے اوپر بھی اس کے بہت پازیٹو اثرات ہوتے ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے عورت کو ریسپیکٹ ملنا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو عزت دی جس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں. ذرا غور کیجئے، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہوئی تو اگلے دن سفر تھا، تو انہوں نے اونٹ پہ سوار ہونا تھا. اب عورت کے لیے اونٹ پر چھلانگ لگا کے سوار ہونا تو ممکن نہیں، یہ کام تو مرد کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل تھی. تو اب وہ کیسے اونٹ پہ چڑھیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود تھے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ران مبارک آگے کی اور فرمایا، صفیہ تم میری ران کے اوپر پاؤں رکھو اور سیڑھی بنا کر اس سے اوپر تم اونٹ پہ چڑھ جاؤ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مردوں کے لیے آئی اوپنر ہے. کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرورت کو محسوس فرما کر اپنی ران کو پیش فرما رہے ہیں کہ تم اس پہ پاؤں رکھو اور اپنے اونٹ کے اوپر چڑھ جاؤ. چنانچہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے کھانا قبول فرمائیے. آپ نے فرمایا عائشہ. اس نے کہا نہیں، بس میرے پاس تو اتنا ہے کہ صرف آپ کو میں کھلا سکتا ہوں. فرمایا میں نہیں آؤں گا. پھر دوبارہ انہوں نے کہا، آپ نے کہا میں نہیں آؤں گا. جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں آپ کی بیوی کی بھی دعوت کروں گا، نبی صاحب نے فرمایا اچھا میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں. تو بیوی کی عزت بنانا یہ تو میاں کے اختیار میں ہوتا ہے. اب اگر خاوند بیوی کو ایسی عزت دے تو وہ کیوں نہیں خاوند پہ قربان ہوگی. چوتھی چیز ہے ڈیووشن، اپنائیت. چنانچہ عورت کو یہ احساس دلانا کہ میں آپ کا ہوں، میں سپلٹ پرسنالٹی نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کہ گھر میں تمہیں بسا رہا ہوں من میں کسی اور کو بسا رہا ہوں. یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو آپ غور کیجئے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے 2 خاوندوں کے ساتھ رہ چکی تھیں اور یہ تیسرا نکاح تھا اور 15 سال عمر کا فرق بھی تھا. وہ 40 سال کی تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. اور عورتیں محسوس کر سکتی ہیں کہ 40 سال کی عمر میں عورت کی جوانی کتنی پیچھے باقی رہ جاتی ہے. اس عمر میں نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کی پوری زندگی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا انہی کے ساتھ. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی زندگی گزاری اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی وفاداری کی زندگی گزاری کہ جب ان کی وفات ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعد میں بھی یاد کرتے تھے، آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ملنے کے لیے آئیں، نبی علیہ السلام نے آواز سنی تو فرمایا کہ مجھے خدیجہ کیسی آواز آ رہی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ان کی بہن ملنے کے لیے آئی تھیں تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ اس بوڑھی عورت کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب لوگ میرے دشمن تھے اس وقت وہ میری اپنی تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اعتماد کرتی تھی، مجھے تسلی دیتی تھی، مجھے دعائیں دیتی تھی. عائشہ جب لوگوں کے دلوں میں ظلمت تھی اس کے دل میں ایمان کا نور تھا. انی رزقت حبہا، عائشہ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی، میں اس معاملے میں مجبور ہوں. سبحان اللہ. تو اگر خاوند ایسی محبت عورت کو دے تو پھر عورت تو اپنے گھر کو ضرور آباد کرے گی. پانچویں چیز ہے حقوق تسلیم کرنا، ویلیڈیشن. چنانچہ کئی مرتبہ عورت سے کوئی کام غلطی کا بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، مگر اس کی کیفیت کو مرد سمجھنے کی کوشش کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بات کو جو معمولی ہوتی تھی اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے تھے، اس کا بتنگڑ نہیں بننے دیتے تھے. اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہیں اور اس وقت ایک دوسری ام المومنین کھانے کی چیز بھیج دیتی ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ چیز لینے کے لیے جو ہاتھ آگے بڑھایا بے دلی کے ساتھ تو وہ برتن ہی ٹوٹ گیا گر کے. تو نبی صاحب نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اور بات کو وہیں پر سمیٹ دیا. ہم ہوتے تو بات کا بھی تنگڑی بنا دیتے. پانچویں چھٹی چیز ہے یقین دہانی ایشورنس. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک لمبا واقعہ سنایا، اس محفل میں تو نہیں لیکن انشاءاللہ کل کی محفل میں آپ کو وہ واقعہ بھی سنا دیں گے. اس کو کہتے ہیں حدیث ام زرع، 11 عورتوں کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائیں کہ انہوں نے اپنے خاوندوں کے بارے میں یہ کہا. آخر پہ کہا کہ ان میں سب سے اچھا ابو ذرا تھا جو ام ذرا کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا. اور یہ پورا واقعہ سنا کے اللہ کے نبی نے نتیجہ نکالا، عائشہ جتنا ابو ذرا ام ذرا کے ساتھ اچھا تھا میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ اس نے تو بیوی کو طلاق دے دی تھی، عائشہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. اس کو ری ایشورنس کہتے ہیں. تو جس عورت کو ری ایشورنس مل جائے کہ میرا خاوند مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے تنہا نہیں ہونے دے گا، تو عورت کا دل تو پھول کی طرح کھل جاتا ہے. تو دیکھیے قرآن و حدیث کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ٹرمینالوجی نہ بھی آتی ہو مگر عورت کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح مرد کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ مرد کو ٹرسٹ چاہیے، اعتماد چاہیے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیوی بچے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، کوئی آج کی عورت ہوتی تو ادھم مچا دیتی، آپ ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں، ہمارا کون خیال کرنے والا ہوگا، رونا دھونا شروع کر دیتی. مگر سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا پوچھا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے سر ہلا دیا، فرمایا اچھا پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. تو دیکھیں خاوند کے عمل پر ٹرسٹ کرنا یہ ان کی شان تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اچھا میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں. اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ کرنا. تو اس وقت کی بیویاں اپنے خامدوں کو ٹرسٹ دیتی تھیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر نبی علیہ السلام تشریف لائے کہ ہجرت پہ جانا ہے. نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال جو تھا وہ لے لیا، اور ان کی بیوی کو پتا تھا کہ پیچھے کچھ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کیا. انہوں نے اپنے خاوند کو یہ فیصلہ کر کے جانے دیا، حتیٰ کہ بعد میں سسر جب آئے تو بچیوں نے پتھر جو ہے وہ رکھ دیے اپنے کپڑے میں اور کہا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تو ٹرسٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو وہ اپنے خاوندوں کے فیصلے پہ اتنا ٹرسٹ کرتی تھی. دوسری چیز ہوتی ہے قبولیت، چنانچہ اکسیپٹنس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح اس وقت ہوا جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، اور ان کا نکاح اپنے خالہ زاد بھائی سے ہوا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، ان کا بیٹا تھا، ابو العاص اس کا نام تھا. اب یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. چنانچہ یہ معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آ گئے تو سیدہ زینب اپنے خاوندی کے پاس رہیں. اب اس بدر کے میدان میں ابو العاص مشرقین کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آئے، اور اللہ کی شان کہ وہ قید ہو گئے. جب بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مشرقین نے فدیے کا مال بھیجا تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہار تھا، قلادہ تھا، انہوں نے اپنا وہ ہار بھیجا. نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے پہچان دیا، یہ تو وہ ہار تھا جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا. جب وہ ہار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوت ہوئی بیوی یاد آئی، آپ نے صحابہ کو کہا اگر آپ لوگ مجھے مشورہ دیں تو میں بندے کو بھی آزاد کر دیتا ہوں और ये हार भी वापस कर देता हूं। साहबा ने कहा बहुत अच्छा, अब अबुल आस आजाद भी हो गए और उनको हार भी मिल गया, तो उनके दिल में एक मोहब्बत आ गई नबी अलैहिस्सलाम की, चुनाचे वो वापस लौटे। अब इस दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा कि आप वापस जाओ तो भाई मेरी बेटी को मेरे पास भेज देना, उन्होंने वादा कर लिया। चुनाचे सीधा ज़ैनब रिलाना नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गईं। वाके की तफसील तो नहीं कर सकते इस वक्त। अब एक मौके पे अबुल आस शाम तिजारत के सफर के लिए गए, लोगों के भी माल बहुत सारे थे उसमें शामिल, वो तिजारत की काफिला लेके वापस आ रहे थे कि सहाबा की एक जमात के साथ उनका मुकाबला हो गया। अब इस मौके पे सहाबा ने उनसे माल छीन लिया। अब जब माल छीन लिया तो उनको एहसास हुआ कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, लोग मुझसे मांगेंगे और माल मुझसे छिन गया, तो वो मदीना आ गए। जब मदीना आ गए तो ज़ैनब रिलाना से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। अब जरा गौर कीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि अबुल आस आए हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक के अल्फाज हैं फरमाया अकरमी मसवाहु, कि ज़ैनब अपने खाविंद का ख्याल रखना, वो मुशरिक है, अभी वो काफिर है, और मुशरिक और मुसलमान औरत के निकाह का जो मसला था अभी उसकी आयतें नहीं उतरी थीं, ये उससे पहले की बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका ख्याल रखना। उनका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो माल के लिए यहां आए हैं। फरमाया माल के लिए आए हैं मगर आने वाले के साथ अच्छा बर्ताव तो किया जाता है। चुनाचे उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा को बुलाया और कहा कि भाई अगर आप लोग इनका माल वापस कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहले अबुल आस का शुक्रिया अदा किया कि अबुल आस मैंने आपको कहा था मेरी बेटी को भेज देना, आपने उसको मेरे पास भेज दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर फरमाया कि तुम्हारा माल मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। अबुल आस के दिल पे उसका इतना असर हुआ कि उस माल को लेकर वो मक्का मुकरमा गए और लोगों को कहा कि तुम अपने अपने माल सब मुझसे ले लो। जब सब के माल वापस कर दिए तो कहने लगे सुनो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूं। तो देखिए कि सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खाविंद के साथ कितना एक्सेप्टेंस का मामला किया। फिर एप्रिसिएशन, नबी अलैहिस्सलाम आयशा दिलाना को फरमाते हैं कि आयशा आप मुझे मक्खन और खजूर को मिला के खाने से ज्यादा पसंदीदा हो। तो फौरन आगे से बोली अल्लाह के नबी आप मुझे मक्खन और शहद को मिला के खाने से ज्यादा पसंदीदा हैं। तो नबी साहब फौरन मुस्कुराए, आयशा तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा था। तो एप्रिशिएट करना अपने खाविंद को, मोहब्बत का इजहार करना, ये तो औरत के जिम्मे होता है। आगे है एडमिरेशन। तो आयशा लाना नबी अलैहिस्सलाम की इतनी तारीफें करती थीं, मशहूर अशआर हैं लना शमसुम वलिल आफा के शमसु, ए आसमान एक तेरा सूरज है एक मेरा सूरज है, मगर फर्क यह है कि तेरा सूरज दिन में तुलू होता है, मेरे यहां सूरज इशा के बाद तुलू होता है, मगर ए आसमान तेरा सूरज एक दिन आएगा कि उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, जो मेरा सूरज है उसकी रोशनी वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला की उनको खुशखबरी मिल चुकी है। पांचवी चीज है अप्रूवल, मंजूरी। चुनाचे जरा गौर कीजिए कि हजरत अली लानो फातमतु ज़हरा लाना रोजा रखते हैं, तीन दिन खाना बनता है और तीनों दिन अली लानो वो खाना उठा के मांगने वाले को दे देते हैं। अब आज की बीवी होती तो तौबा, एक झगड़े की एक जंग शुरू हो जाती, यूं कहें। तीन दिन रोजे से اور تین دن علی رضی نے روٹی جو افطار کے وقت تھی وہ سائل کو دی، پانی پی کے سیدہ فاطمہ روزہ رکھتی رہیں، انہوں نے خاوند کے عمل پہ اعتراض نہیں کیا. اس کو اپروول نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پھر انکریجمنٹ کہتے ہیں، حوصلہ افزائی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام غمزدہ تھے کہ بھئی میں نے لوگوں کو کہا جانور ذبح کریں مگر ان کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کیجئے، یہ آپ کے غلام ہیں، یہ پریشان کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس کیسے جائیں، آپ اپنے جانور کو ذبح کریں، جو آپ کریں گے یہ غدام یہ اشاق وہی کچھ کریں گے. انہوں نے کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور آگئے. تو دیکھو بیوی نے انکریج کیا نا ان کو. چنانچہ ایک صاحب بنگلہ دیش سے اس وقت کراچی اترے کہ جب ملک تقسیم ہوا، اور وہاں ان کے شاید کوئی 60-60 کے قریب پیٹرول پمپ تھے. اب بتائیں جس بندے کے 60 پیٹرول پمپ ہوں، بلینر وہ بندہ تھا، اور وہ صرف اس حال میں یہاں اترا کہ اس کے بیوی کے سر پہ دوپٹہ تھا، کچھ اور نہیں تھا. اس کے ذہن پہ کتنا بڑا صدمہ تھا. وہ اپنا واقعہ سنانے لگا کہ میں اپنے بھائی کے گھر آیا مگر میرے اوپر یہ صدمہ برداشت کرنا مشکل تھا کہ اتنا کچھ میرا ایک دن میں چلا گیا. مگر میری بیوی سمجھدار تھی، دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ بات شروع کر دیتی، میں عورت زاد ہوں، میں پریشان ہو جاتی ہوں، میرے خاوند کو تو اللہ نے کیا سونے کا دل دیا ہے، اتنا بڑا ان کا نقصان ہو گیا، انہوں نے تو ہاتھ کی میل بنا کے اس کو اتار دیا. وہ کہتے کہ میں حیران ہوتا کہ میری بیوی ایسی باتیں کر رہی ہے، میں اپنا دل بڑا کرتا. بیوی تنہائی میں مجھے کہتی دیکھو رزق تو اللہ نے دینا ہے، جو اللہ وہاں رزق دے رہا تھا وہی ہمیں یہاں دے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہونا، آپ غربت کے ایام ہیں، میں گزارا کروں گی، آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے اپنے بھائی سے قرض لے کے ایک ٹرک کرائے کا چلانا شروع کیا. اللہ نے چند سالوں میں اتنی برکت دی کہ 200 ٹرکوں کی کمپنی کا ان کو مالک بنا دیا. وہ اپنی بیوی کا واقعہ سناتے تھے اور کہتے تھے میں بیوی کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا. تو بیوی کو چاہیے کہ انکریجمنٹ کرے اپنے خاوند کی ایسے موقع پہ جبکہ خاوند کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان سب کا جو اصول ہے وہ یہ کہ میاں بیوی دونوں شریعت والی زندگی کو اپنا لیں، کسی ٹرمینالوجی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود خاوند بیوی کو وہ دے گا جو اس کو ضرورت ہے، بیوی خاوند کو وہ دے گی جو اس کو ضرورت ہے. آج شادیاں کرتے ہیں خوبصورتی کے پیچھے، تو خوبصورتی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی. یاد رکھیں شادی کے پہلے دن عورت کی شکل دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی عورت کی عقل دیکھی جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کی خاطر شادی کرنا، خاندان کی خاطر شادی کرنا، حسن کی خاطر شادی کرنا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، اصل چیز تو نیکی اور دینداری ہے، اس کی بنیاد پہ شادی کرنی چاہیے. آج ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ بیوی کو کیوں رلائے گا، وہ بیوی کو کیوں پریشان کرے گا؟ اور جو اتنی محبت کرنے والا خاوند ہو، اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ چھوٹے خاندان کا ہے یا بڑے خاندان کا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہے تو انسان نا، ہے تو اس کا دل ہمدرد محبت کرنے والا. چنانچہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ میری شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ میرا رنگ کالا ہے اور میں غریب ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی رشتہ؟ انہوں نے کہا میری کزن ہے، بہت خوبصورت ہے، امیر گھرانے کی ہے، مگر وہ لوگ مجھے رشتہ نہیں دیتے. تو نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کے والد کو بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. کسی شاعر نے اس کو اشعار میں کہا تو آپ ذرا اشعار بھی سن لیجئے کہ اس وقت کی عورتیں کس طرح دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی تھیں. ایک بندہ سعد نامی آپ کا اصحاب تھا، رنگ کالا اس کا تھا اور نقد میں نایاب تھا. ایک دن دریائے رحمت آ گیا یوں جوش میں، سعد کو بیٹھے بٹھائے لے لیا آغوش میں. سعد تو نے اپنی شادی آج تک کی یا نہیں، سعد بولا رشتہ کوئی کالے کو دیتا نہیں. ایک لڑکی خود میرے چچا کے ہاں موجود ہے، میں تو کوشش کر چکا لیکن وہاں بے سود ہے. جب بھی جاتا ہوں وہاں لے کر میں خود اپنا پیام، دکے ملتے ہیں مجھے سنتا ہوں باتیں بے لگام. بد شکل بد رنگ ہونا اس میں میرا چارہ کیا، میں نے ہے وہ رنگ پایا جو مجھے رب نے دیا. کالے گورے کا خیال آتے ہی جذبہ آ گیا، جوش میں آ کر اسی دم آپ نے فرما دیا. سعد میں نے آج تیرا عقد اس سے کر دیا، اپنے چچا جی کو جا کر یہ خبر جلدی سنا. سعد نے سن کر نبی کی گفتگو پرواز کی، اپنے چچا جان کے دروازے پر آواز دی. سن کے یہ آواز وہ جلدی سے باہر آ گئے، سعد کی اس بات سے دل میں بہت گھبرا گئے. بولے تو ہے رنگ کا کالا ہے اور مفلس غریب، میں تجھے لڑکی دوں اپنی یہ کہاں تیرا نصیب. سعد کے چچا عمر بن وہب بولے بے حجاب، بھاگ جا در سے میرے ورنہ کروں گا میں خراب. سعد بولے اپنی مرضی سے تو میں آیا نہیں، مصطفیٰ نے بھیجا تھا اور اب بھی جاتا ہوں وہیں. سعد تو یوں ڈر سے واپس آ گئے سوئے جناب، اور گئے اندر چچا کھاتے ہوئے کچھ پیچ و تاب. لڑکی ان کی سن چکی تھی سعد کے سارے جواب، بولی ابا خیر تو ہے، کیوں تھا غصے کا خطاب. باپ بولا سعد حبشی میرے در پر آیا تھا، اور تجھ سے شادی کا پیغام مجھ تک لایا تھا. رنگ کا ہے کالا وہ اور مفلس و محتاج بھی، میری عزت اور دولت کی نہ رکھی لاج بھی. چاند سی بیٹی اسے دے دوں یہ تو ممکن نہیں، وہ دو کوڑی کا بنے داماد ہو سکتا نہیں. لڑکی بولی خود پیام عقد لے کے آیا تھا، یا کسی نے بھیجا تھا اور بن کے قاصد آیا تھا. باپ بولا خود سے میں آیا نہیں کہتا تھا وہ، سرورِ کونین نے بھیجا ہے مجھ کو بیٹی دو. سن کے بس اس بات کو لڑکی تو وہ چلا اٹھی، کیا غضب کی بات ابا تم نے آج اس سے کہی. کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو لیکن چودھویں کا چاند ہے. تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. اگر ایسی بیویاں ہوں جو کالی کملے والی کی مرضی کو دیکھ کر زندگی گزارنے والی ہوں تو سوچئے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعاء.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهدي الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بفضلك فراقبني عاقب ذنوب هذه الأيام. اللہ اللہ دل جان سے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اللہ دل جان سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انسان بنایا، ایمان والے گھروں میں پیدا کیا، اور پھر پڑھتے پڑھتے اللہ ہم کو اس محفل تک پہنچا دیا، اللہ اس محفل تک پہنچا دیا. اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بزرگ خاندان اپنے بچوں اپنے بیٹوں بیٹیوں قوموں کو زندگی کا طریقہ سکھا رہا ہے، اللہ گھروں کو جنت کا ماحول بنانے کے طور طریقے سکھا رہا ہے. اللہ اس شرط پر ہم سب کو قربان ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قربان ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی ناظری سے بچا دیجیے، اللہ ناظری سے بچا دیجیے. کہاں ملے گا ایسا ماحول، کہاں ملے گا ایسا ماحول، کہاں ملے گی ایسی پیار بھری باتیں، کہاں ملے گی ایسی شرط بھری باتیں. اللہ اللہ ہم نے کتنا برباد کیا، گھروں میں تلخیاں ہوئی، گھروں میں ناخوشگواریاں ہوئی، ایک دوسرے کا دل دکھایا. اللہ آپ بھی آج معاف کر دیجیے، اور ہم سب کو ایک دوسرے سے اپنے اپنے گھر والوں سے اللہ دل و جان سے معافی مانگنے کی توفیق دے دیجیے. اللہ 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 اس دل کتنا حسین ہے اسلام، کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اللہ کتنا خوبصورت ہے. اللہ اس دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس دین کو پوری زندگی میں داخل کر دیجیے، اللہ آپ کے ساتھ داخل کر دیجیے، اللہ ہمارے اخلاق بنا دیجیے، اللہ ہم کو عقل دے دیجیے، اللہ ہم کو زندگی کا طریقہ سکھا دیجیے. اللہ کتنے خوش نصیب ہیں اس شہر کے لوگ، اللہ یہ بہنیں یہ بچیاں، اللہ اور ایسی پیاری نصیحتیں ملی، اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، اور ان کے توفیق اللہ یہ دولت ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ توفیق عطا فرما، اللہ توفیق عطا فرما. اللہ جن کی وہ بیماریاں جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے، بے عقلی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ان بیماریوں سے ہم کو شفا نصیب فرما دیے، اللہ شفا نصیب فرما دیے. اللہ رمضان مبارک کے آخری عرصے کے یہ دن تیزی سے گزرے جا رہے ہیں، اللہ ہم سے قدر نہیں ہو پا رہی ہے، اللہ قدر نہیں ہو پا رہی، سستی کاہلی اور غفلت نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اللہ اپنے گرم سے ہم کو نشاط عطا فرما، چستی اور بلند ہمت عطا فرما، ایک ایک لمحے کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں اور آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں ان نصیحتوں پر عمل کریں گے، ان نصیحتوں پر عمل کریں گے، اللہ ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. اللہ آپ توفیق دے دیجیے، اللہ توفیق دے دیجیے، اللہ آج دیکھ لیجیے، آج فیصلہ کر دیجیے، آج دے دیجیے بھوشنوں سے جاؤ مسجد محمد مساجد میں اعلان کر دو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کرنے کا فیصلہ کر دیا، اب میں تم کو نیک بناؤں گا، تمہارے ارمان پورے کروں گا، تمہارے ماں باپ کی آنکھیں ختم کروں گا. اللہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس کے بارے میں ڈرتا ہوں، اللہ ہم کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور جو آپ کے حضور میں حاضر ہو چکے اللہ اللہ ہم کو ان کے لیے سب سے جاریہ بنا دیجیے، اللہ ہم کو ان کے لیے سب سے جاریہ بنا دیجیے. اللہ اللہ آپ نے ہم کو نہیں ماں باپ کے گھروں میں پیدا کیا، اللہ میں تب سے انہوں نے اتنی تربیت کی کوشش کی، دعائیں مانگی، اچھے اساتذہ کے حوالے کیا، اچھے ماحولوں میں بھیجا، پورے ماحولوں سے روکا، مگر ہم نکلنے سے اللہ اللہ توبہ کرنے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں.
اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے دل کے کو اندر سے بدل دیجیے، اللہ ہماری ظاہر کو بھی سنوار دیجیے، اللہ ہماری باقی کو بھی سنوار دیجیے، اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے چند عورتیں بھی کہیں چکر آ جاتی ہیں تو لوگ قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ آج اگر ہم بھی نہیں تو اپنی بندیوں کی آمین کے بغیر آج ہم سب کو معاف کر دیجیے، ان سب کو معاف کر دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، اللہ اللہ ہم مایوس نہیں ہے، بس اپنی کب ہمتی سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن آپ کے رحم و کرم سے امید بھی ہے، اللہ آپ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے، اللہ آپ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریے گا، اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریے گا، اللہ اپنی گھر سے اپنے اس محفل کو آباد رکھیے، اس محفل کو آباد رکھیے، اس قابل کو آباد رکھیے، اور ہم سب کو اللہ حقیقی قدر و استعمال کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.